देखो भाई, शीर और शेर तुमने कभी देखा है? शीर और शेर एक ही तरह लिखा जाता है ना। शीर के माने क्या होते हैं? दूध के। और शेर के माने फाड़ खाने वाले जानवर, दरिंदे के। तो इसी तरीके से पीर वो जो इसलाह करे। और पैर क्या चीज है? तो जिस पीर को हमने अपना बड़ा बनाया है वो अगर कर्ज ना दे तो हजरत फरमा रहे फिर वो पीर नहीं पैर बन जाता है। समझ में आ गए कि नहीं? तो जिस तरह शीर और शेर लिखने में एक जैसे हैं, इसी तरह पीर और पैर भी। सिर्फ तलफ्फुज़ जब अदा करेंगे तो फर्क आएगा, अगर पे के ऊपर जबर पड़ देंगे तो पैर हो जाएगा, और अगर जेर लगा देंगे तो पीर बन जाएगा। ये फर्क हो जाएगा। जैसे महरम और मुजरिम, अगर है के नीचे नुक्ता लगा दो मुजरिम बन गया, नुक्ता हटा दो महरम बन गया। ये एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। गलती से अगर महरम की जगह नीचे जीम पे लगा दो नुक्ता तो मुजरिम बन जाएगा।
يا شارح عارف بالله شيخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں کے میری ہر سانس ہے اے دوستوں وقفے غم جانا، میری ہر سانس ہے اے دوستوں وقفے غم جانا، ہماری زیست کا ہے بس یہی سب سے بڑا سامان، ہماری زیست کا ہے بس یہی سب سے بڑا سامان، میری ہر سانس ہے دوستوں وقفے غم جانا، غم دنیا فانی میں جن بے حد بیزی پایا، غم دنیا فانی میں جن بے حد بیزی پایا، ہمیشہ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں یہ شاداں، ہمیشہ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں یہ شاداں، کوئی پاتا نہیں منزل دونے رہبر منزل، کوئی پاتا نہیں منزل دونے رہبر منزل، اگرچہ راہ رو کر دے پلف کوشش میں اپنی جان، اگرچہ راہ رو کر دے تلف کوشش میں اپنی جان، کوئی پاتا نہیں منزل دونے رہبر منزل، کوئی پاتا نہیں منزل دونے رہبر منزل، اگرچہ راہ رو کر دے تلف کوشش میں اپنی جان، میری ہر سانس ہے دوستوں وقفے غم جانا۔ گدائے حسن فانی ترک کر اپنی حماقت کو، گدائے حسن فانی ترک کر اپنی حماقت کو، فدا ہو کر خدا پر دیکھ پھر تو کیسی اپنی شان، فدا ہو کر خدا پر دیکھ پھر تو کیسی اپنی شان، گدائے حسن فانی ترک کر اپنی حماقت کو، گدائے حسن فانی ترک کر اپنی حماقت کو، فدا ہو کر خدا پر دیکھ پھر تو کیسی اپنی شان، میری ہر سانس ہے دوستوں وقفِ غمِ جانا، ہماری زیست کا ہے بس سب سے بڑا سامان، تمہیں اے اہل دنیا ہم نے ہنستے بھی کبھی دیکھا، تمہیں اے اہل دنیا ہم نے ہنستے بھی کبھی دیکھا، ہزاروں غم بھی پنہا ہے مگر زیر لب خندہ، ہزاروں غم بھی پنہا ہے مگر زیر لب خندہ، تمہیں اے اہل دنیا ہنستے بھی کبھی دیکھا، ہزاروں غم بھی پنہا ہے مگر زیر لب خندہ، غم دنیا فانی میں جینے بے حد بزی پایا، ہمیشہ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں یہ شاداں، میری ہر سانس ہے اے دوستوں وقفِ غمِ جانا، خدا سے ہو کے غافل تو ہے دنیا پر جو گرویدہ، خدا سے ہو کے غافل تو ہے دنیا پر جو گرویدہ، بتا تو قبر میں کیا ساتھ جائے گا اے ناداں، بتا تو قبر میں کیا ساتھ لے جائے گا اے ناداں، خدا سے ہو کے غافل تو ہے دنیا پر جو گرویدہ، خدا سے ہو کے غافل تو ہے دنیا پر جو گرویدہ، بتا تو قبر میں کیا ساتھ لے جائے گا اے ناداں، حضرت والا برکاتہ کا نقطہ ہے. کسی بھی مرشد صادق پہ جو مرتا ہے اختر، کسی بھی مرشد صادق پہ جو مرتا ہے اختر، یقیناً شوق سے پاتا ہے ایک دن منزل جانا، یقیناً شوق سے پاتا ہے ایک دن منزل جانا، کسی بھی مرشد صادق پہ جو مرتا ہے اختر، یقیناً شوق سے پاتا ہے دل منزل جانا، کوئی پاتا نہیں منزل دونے رہبر منزل، اگرچہ راہ رو کر دے تلف کوشش میں اپنی جان، میری ہر سانس ہے اے دوستوں وقفے غم جانا، ہماری زیست کا ہے بس سب سے بڑا سانس۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، هذا شيخ الهند مولانا محمود الحسن رحمة الله عليه کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا، کہ حضرت گنگوہی رحمة الله عليه نے انہیں جب حضرت نانوتوی رحمة الله عليه ان کا ہے حضرت گنگوہی رحمة الله عليه، انہوں نے جب واپس کا کہا تو فوراً واپس چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مجلس میں اضافے کا سبب بننا، خاص طور پر اہل باطل کی، اس لیے اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں اہل باطل کا اجتماع ہو رہا ہو تو ایسے دنوں میں اس جگہ نہیں جانا چاہیے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے، کسی کو کیا پتا کہ آپ اہل باطل کے اجتماع میں آئے ہیں یا کسی اہل حق سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ صاحب ہم نے خود دیکھا انہیں وہاں۔ اب یہ تحقیق تو بعد میں جب ہوگی ہوگی، لیکن فی الحال تو سبب بن جاؤ گے آپ۔ ان حضرات کے سامنے چونکہ یہ حکمتیں ہوتی تھیں اس لیے، اور انہوں نے بھی چونچا نہیں کی بلکہ اپنے شیخ کی بات کو ایسا سمجھ لیا کہ پھر اپنے شاگرد کے کہنے سے بھی کہیں نہیں رکے، حالانکہ کچھ دور جانے کے بعد اگر کچھ کھا پی بھی لیتے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اصل مقصد تو اس علاقے سے ان کو نکالنا تھا، لیکن وہ بھی ایسے مخلص تھے کہ انہوں نے اپنے شیخ کی بات کو پتھر پر لکیر سمجھا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ بالکل اسی طرح اصل میں چونکہ یہ سلسلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یمن میں، پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آ کر ملنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ مقام صحابیت کو پہنچ جائیں گے اور دوسرا یہ کہ عاشق صادق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ خبردار یہاں آنے کی ضرورت نہیں، وہیں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، کوئی ہم جیسا نہ آدھا شناس ہوتا تو ہزار بہانے نکال لیتا، ہزار حکمتیں ڈھونڈ لیتا، مصلحتیں ڈھونڈ لیتا کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں کی خدمت تو پھر بھی ہوتی رہے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابیت کا مقام تو نہیں ملے گا، نہ جانے کیا کچھ تاویلیں کر کے پہنچنے کی کوشش کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو بس آرام سے بیٹھ گئے، کیونکہ دین اسی اتباع کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، رک گئے کہ بھائی آپ نے منع فرما دیا اس لیے اب میں نہیں جاؤں گا. حالانکہ صحابیت کا مقام کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا واقعہ سنیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا، بعض چیزیں ان کی طرف منسوب کر دیں، لیکن بڑے جلیل القدر صحابی ہیں بہرحال. اور دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے اور جن کا عدل و انصاف بے نظیر تھا، جن کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے، خلیفہ پنجم بھی انہیں کہا جاتا ہے. کسی نے پوچھا کسی سے بزرگ سے کہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے اس نے ترتیب ایسی رکھی کہ ایک طرف تو وہ صحابی جو متنازع بنا دیے گئے، اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو خلیفہ پنجم بھی کہا جاتا ہے، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ان کے بارے میں. انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تم امیر معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جو مٹی ان کی ناک میں چلی گئی وہ بھی ہزار عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر. یعنی جو مقام صحابیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نہیں. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز بے شک بڑے جلیل و قدر بزرگ ہیں، لیکن صحابی کے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو سیدنا امیر معاویہ تو بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے، ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو اور مقام صحابیت کو بھی پہنچے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد کامل تھے، آپ کی بات جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانی تو اللہ نے انعام کیا دیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن لے جانے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرما گئے کہ دیکھو میرے بعد یمن سے قبیلہ قرن کے رہنے والے اویس آئیں گے حج کے قافلے میں، تو تم ان کے پاس جانا اور ان سے ان کو میرا سلام بھی کہنا اور ان سے اپنے لیے دعا بھی کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا دور بھی گزر گیا، پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جب یمن سے کوئی بھی قافلہ آتا تھا خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر تفتیش کرتے تھے کہ تم میں کوئی اویس نام کا بھی کوئی شخص ہے جو قبیلہ قرن کا رہنے والا ہے. تو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اویس قرنی نام کے بھی ایک صاحب موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ تک بتا دیا تھا ان کا کہ اس حلیے کے ہوں گے. چنانچہ جب وہاں پہنچے ان کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور ساتھ میں اپنے لیے دعا کی درخواست کی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کے لیے کیوں آئے ہو، مجھ سے دعا کرانے کے لیے کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب اویس آئیں تو ان کو میرا سلام بھی کہنا اور میرے لیے اور امت کے لیے دعا بھی کرانا. تو جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نسبت عطا فرماتی. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جو مرتبہ عطا فرمایا مرشد کامل کی بات ماننے کے نتیجے میں، کیونکہ جو واقعتا مرشد کامل ہے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، آپ کی سنت کا پیرو ہوگا، ورنہ وہ مرشد کامل ہی نہیں کہلایا جا سکتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو چاہے وہ ہواؤں میں اڑتا رہے، چاہے وہ فضاؤں میں اڑتا رہے، تو ان کرامتوں سے کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات شعبدے بازیاں بھی ہوتی ہیں. ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کرامت کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جس طرح معجزہ کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت چیز نظر آتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر کوئی غیر نبی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے کرامت کوئی چیز نہیں. اگر کرامت کسی کے پاس بالکل نہ ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اصل چیز تو اتباع سنت ہے. وہ کسی شخص کے پاس کوئی صاحب گئے تھے نا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو کوئی کرامت ہی نہیں, ایک عرصے ٹھہرے رہے اور بعد میں وہاں سے روانہ ہو گئے. تو جس کے پاس گئے تھے, جن شیخ کے پاس, اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے یہ بات ڈال دی کہ تمہارے پاس کرامت نہ دیکھ کر یہ واپس ہوئے ہیں, ورنہ آئے آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق کے لیے تھے. چنانچہ بلوایا واپس اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے جانے کی, تو کہا کہ اتنے عرصے رہا میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی, کوئی ایسی بات نہیں دیکھی میں نے. فرمایا کہ ایک بات بتاؤ, کرامت تو بے شک نہیں دیکھی, لیکن سنت کے خلاف بھی کوئی عمل دیکھا؟ کہا کہ نہیں, سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ الاستقامہ فوق الکرامہ, استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اگر دین پر استقامت حاصل ہے آدمی کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہ چل رہا ہے اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتا, تو یقیناً یہ کرامت سے بڑھ کر عمل. لیکن اگر لاکھوں کرامتیں دکھاتا پھرے, لیکن اس کو میں کرامت نہیں, شعبدے بازی کہنا زیادہ اچھی بات ہے کہ شعبدے بازیاں دکھاتا پھرے لیکن سنت پر عمل نہ کرے, تو وہ پیر کیا ہوا؟ ایک صاحب جالی ڈبے پیر جس کو کہتے ہیں وہ تھے, تو نماز پڑھتے نہیں تھے اور لوگوں کو بھی زیادہ رغبت نہیں دلاتے تھے نماز کی طرف. کسی نے کہا کہ بھئی پیر صاحب ہیں, نماز نماز تو پڑھتے نہیں. تو کہا کہ میں مدینے جا کے پڑھتا ہوں نماز, میری نماز وہاں ہوتی ہے, میں مدینہ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتا ہوں. اچھا بھائی, تو کسی نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو انہیں کھانے پینے کی بھی یہاں کیا ضرورت ہے, وہیں کھا پی بھی لیا کریں, ان کا کھانا پینا بند کر دو, ان سے کہو کہ جہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں کھا کے آیا کریں وہیں سے, اتنی دور جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کھانا بھی وہیں کھا لیا کریں. تین دن تک جب کھانا بند ہوا نا, تو کہا کہ بھئی آج سے تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا. تو ساری بات یہ ہے کہ اس سنت سے ہٹ کر جب کوئی شخص چلے گا وہ پیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. بہت سے پیر ایسے ہیں عورتوں سے پردہ نہیں کراتے, ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ عورتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں, آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں. اور بعض تو ظالم ایسے ہوتے ہیں جو خواتین سے خدمت لیتے ہیں باقاعدہ, یعنی ہاتھ پیر دبواتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ تو ہمارے باپ کی جگہ پر. یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا, کسی پیر کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا کام کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. یہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ساری. کتنی شیطانتیں اور کتنی اس قسم کے اعمال آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن لوگوں کو عبرت پھر بھی نہیں ہوتی. اس لیے بہرحال مرشد کامل کو تلاش کرنا چاہیے کہ آدمی ایسے آدمی کے پاس جائے جو سنت کے کا اتباع کرنے والا ہو اور اپنی سے پوری کوشش کرتا ہو اتباع سنت کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے وہ خود بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ رہبر بنا دے کہ ان کی بھی رہنمائی ہم کریں تاکہ وہ بھی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں, اور جو بھی لوگ اس قسم کے ہوں جو سنتوں سے ہٹ کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے. دل میرا اچھے نفسانی بھی الہ بنانے کے لائق نہیں, یعنی جس کی بات مانی جائے وہ صرف اللہ رب العزت ہے. جب لا الہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو بات ماننے کے لائق ہو مگر الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر الا اللہ, مگر اللہ. تو اس لیے جب لا الہ کہے تو آدمی تھوڑا سا اپنی گردن کو ہلائے تاکہ پتہ ہو کہ نفی کر رہا ہے, کوئی الہ نہیں, اور الا اللہ پہ تھوڑا سا دل کی طرف توجہ ہو, ہلکی سی ضرب ہو, الا اللہ مگر اللہ. اس جذبے کے ساتھ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو پھر جتنے بھی ناجائز معبود, ناجائز خواہشات دل میں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں اور اللہ رب العزت دل میں داخل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ذکر کرنا چاہیے کہ یہ ذہن میں بات رہے. آہرا جز آسما ہمدم نابو الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما دے, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں ہمارے بچوں کو اے اللہ ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما دے, یا اللہ موجودہ زمانے اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں ہمارے متعلقین کو دوست احباب کو سب کو محفوظ فرما دے, ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما, دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت دارے نصیب فرما. اے اللہ ہم تو آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں, ہمیں عافیت عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دے, ظاہری بیماریوں کو بھی دور فرما دے, باطنی بیماریوں کو بھی دور فرما دے. یا اللہ آپ ہمارے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں شفائے کامل عطا فرما دے. اے اللہ شفائے کامل عطا فرما دے. اے اللہ شفائے کامل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا, دین پر استقامت عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, ہمارے جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما, ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو دین پر چلنے والا بنا دے, اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دے, اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دے, اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنا نام لیوا بنا دے, اپنے نام لینے والا بنا دے. اے اللہ مرتے دم تک آپ کے نام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے, آپ کے اے اللہ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے اے اللہ ہم بن جائیں. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے والے بن جائیں. اے اللہ جو بچیاں گھر رشتے جن کے اب تک نہیں آئے ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ اسی طرح نوجوان جو چاہتے ہیں کہ ایسے نیک خاتون اور ایسی نیک بیویاں مل جائیں, اللہ تو اپنے فضل خاص سے جانبین سے اے اللہ معاملے فرما دیجئے. اے اللہ نوجوانوں کو نیک صالح بیویاں عطا فرما, اور اسی طرح بچیوں کو اللہ نیک صالح مرد عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنے گھروں کا فرما دیجئے. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں والدین کی ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو گھروں کی ہو گئی بچیاں, اے اللہ انہیں بھی وہاں کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے, خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی کے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ اچانک آ جانے والی موت سے, ایکسیڈنٹ سے, اور اے اللہ اچانک آ جانے والی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ میں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، اے اللہ کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جب تک جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی چلا گیا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو اے اللہ حد نظر تک وسیع فرما دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. رحمتک یا ارحم.